بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
آپ کے سامنے سورة البقرہ کی آیات 206 سے لے کر 210 تک تلاوت کی گئی. اصل مقصود اس آیت کا تلاوت کرنا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ. لیکن چونکہ یہ سب مربوط ہے اور کلام پاک کا لطف اسی میں ہے, جو آیات کچھ پہلے اس سے متعلق ہیں کچھ بعد ان کو بھی دے دیا جائے, تبھی کلام پاک کی وہ حیبت اور روب اور اس کا اثر دل میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے پڑھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ تقوی اختیار کر, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیات کی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو متقی, اپنے کو متقی بہت ثابت مت کرو, یہ مقصد ہوتا ہے, مگر متقی بننا تو ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ کہہ دیا کہ صاحب متقی اپنے کو ثابت مت کرو, یعنی ایسی حرکتیں بظاہر مت کرو کہ بڑے متقی ہیں ہم لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں, یہ نہ کرو. یہ مقصود تھا, یہ تو مقصود نہیں تھا کہ تقوی کو ہی چھوڑ دیا جائے. یہ کہاں سے مقصود ہو گیا؟ تقوی کا تو احکام اس قدر کثرت کلام پاک میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل, شاید کسی چیز کا حکم اتنی کثرت سے کلام پاک میں نہیں آیا ہے جتنا کہ تقوی کا. اور آج تقوی ہی کو چھوڑا ہوا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چند چیزوں کو لے لیا, چند چیزوں کو پہ عمل کیا, چند چیزوں کو چھوڑ دیا, اعمال بعض اختیار کر لیے نافلہ اور گناہ سے باق نہیں ہے, بعض گناہوں کو چھوڑ دیا بعض گناہوں کو نہیں چھوڑ دیا, تقوی کے خلاف ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر, تو نخوت اور تکبر, اس کو اپنی عزت سمجھتا ہے یہ تو اس کو اس گناہ پر اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے. کہا جائے کہ بھئی دیکھو حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, یہ چیز غیبت گناہ کبیرہ ہے, نہیں مانیں گے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, نہیں مانیں گے. کہا جائے کہ دیکھو محرم نامحرم پہ نظر سب گناہ ہے, قبول, دل کے حلق کے نیچے بات اترے گی نہیں. دیکھو اسراف گناہ کبیرہ ہے، آج تک تو اسراف کو بالکل ہی گناہ کبیرہ کی فہرست سے نکال رکھا ہے اور کہا جائے کہ تقوی اختیار کرو، تو اکثر کا یہ حال ہے. میں تو دینداروں سے خطاب کر رہا ہوں ہمیشہ، دین اپنے دوستوں سے خطاب کرتا ہوں، اپنے ان متعلقین سے خطاب ہے، اپنے ان جاننے والوں سے، رشتے داروں سے، اپنے احباب سے جو کہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ تقوی کو پس پوش ڈالا ہوا ہے. لیکن حق تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ تو ایک آیت ہے، پتہ نہیں کتنی جگہ ہے، بڑی ہی شدت سے حق تعالیٰ تقوی کا حکم فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو نظر انداز کیسے کیا جا رہا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں آپ کہ تقوی کو نظر انداز کیسے کیا جا رہا ہے؟ اور اگر آپ نظر انداز نہیں کر رہے ہیں تو تقوی کو اختیار کرنے کی کیا تدبیر اختیار کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. جب ان سے کہا جاتا ہے، جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر، تو نخوت سے یعنی تکبر سے اس کو تکبر، اس کا تکبر، اس کی عزت، وہ اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے اور زیادہ. تو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے. فحسبہ جہنم وبئس المہاد. یہ اللہ کتنی بڑی دھمکی ہے، تم کو اس کو بھول چکے ہیں. تو ہم میں سے وہ بھول چکے ہیں جو دیندار ہیں، چند باتوں کا نام دینداری رکھ لیا ہے، اور اس کے مقابلے میں حق تعالیٰ ایک دوسرے طرح کے آدمی کا ذکر فرماتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض آدمی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس کو کچل ڈالتے ہیں، اپنے نفس کو خرچ کر دیتے ہیں. نفس کی پروانی، نفس کا گلا گھٹ جائے، نفس کہتے اس کو میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی خواہشات. نفس کے دو حصے ہیں، اس کی دو ہی چیزیں ہیں نفس کی، اور ساری اصلاح جو ہوتی ہے وہ اس نفس کی ان دو باتوں کو ہی مغلوب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایک شہوت اور ایک کبر. سارے رضائے نہیں دو باتوں سے چھوٹ، یہ اسی کو کچلا جاتا ہے. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو صرف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے، میری عزت کو بٹا لگے گا یا نہیں لگے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان کی تو خاص صفت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ہی بیان فرمائی ہے کہ لا یخافون لومت لائم، کہ وہ تو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے جب تک یہ صفت تک. چنانچہ ہمارے اہل اللہ نے ملامتوں کو خریدا، اسی لیے کریں ملامت، کیونکہ یہ تو ان کی خاص صفت ہے. ہم بھی وہی ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے تم ایمان لے آئے، اب تو تم اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں ہو، تم کو ملامت کی کیا پرواہ، تم تقوی اختیار کرو چاہے کوئی کچھ کہے، تم اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرو تقوی کے لیے. ایسے لوگوں کا حال یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی میں اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر بہت مہربان ہے. چنانچہ اس مہربانی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا حال ہی جدا ہوتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقویٰ تمہارے کاموں کو، دونوں جہاں کے کاموں کو آراستہ کرنے والی چیز. دونوں جہاں کے کام سنور جاتے ہیں، ہم آج دنیا کے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو بھائی تقویٰ اختیار کرو، تو سنوریں گے کبھی، ورنہ کبھی بھی نہ سنوریں گے. تقویٰ کی تعلیم ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو شاید ایک تقاضا تو یہ ہوگا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہیے. کون قریب ہے؟ ایک حدیث شریف ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سال کی زندگی کا تھا، اس نے کسی ملک کا گورنر یا حاکم یا قاضی کچھ بنا کر بھیجا کسی عہدے پر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص صحابہ میں سے تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، کہ وہ خاص صحابہ. چنانچہ جب وہ ان کو رخصت کرنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر تک تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طویل حدیث میں متعدد نصیحتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا آخر میں کہ اے معاذ، شاید میری زندگی کی اس سال بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت محبت کرتے تھے، ہر امتی کو محبت ہونی چاہیے. ان کا انداز ہے ان کو زیادہ محبت کی. یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب آئندہ ملاقات نہیں ہوگی, اب یہ رخصت ہو رہے ہیں, ایک محبوب سے رخصت ہو رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی. کیا ہوگا اس وقت حال آپ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس فراق کے صدمے سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کر مدینہ منورہ کی طرف منہ کر لیا, غالباً اس وجہ سے کہ آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے اور ڈر یہ تھا کہ اگر وہ دیکھ لیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہیں تو نہ جانے کیا حال ان کا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے فرمایا, مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے تعلق رکھنے والے وہ سب اللہ کے بندے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں, تم کہیں بھی ہو, اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کر رہے ہو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم قریب ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد کا نام ہے. یہ ہے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا, یہ نعتیں پڑھنا لا حول ولا قوۃ الا بالله خود کا طریقہ ہے, بلکہ اکثر اس میں بے ادبی ہو جاتی ہے. سنتوں کو تو پامال کر رکھا ہے, ساری زندگی سنت کے خلاف بنا رکھی ہے اور ایک نعتیں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں ہمیں محبت ہے. محبت تو تقویٰ ہے اس سمے آپ. اور دیکھیے بعض لوگوں کو اعمال نافلہ کا شوق ہوتا ہے لیکن تقویٰ نہیں. ابھی میں اکثر دوں گا کہ تقویٰ نہیں کیوں ہے, آپ کو پتہ چل جائے, ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ میں تقویٰ کو کہہ رہا ہوں تقویٰ ندارت. آپ کو شاید خیال ہو کہ نہیں ہم تو متقی ہیں, متقی ہوگا دعویٰ ہی کہہ دے گا کہ ہم تو متقی نہیں. متقی ہوا جو متقی ہونے کا دعویٰ نہ کرے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے یہ اعمال نافلہ جتنے بھی ہیں کیا اعمال دوسرے بھی سارے اعمال ان کے قبول کی شرط ہی تقویٰ ہے. انہیں لوگوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں جو لوگ متقی ہو سکتے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلام پاک میں ہے, قال انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نفل عمرے اور نفل حج اور یہ تہجد اور یہ صدقہ اور یہ خیرات نافلہ فرائض اور واجبات تو ادا ہو جائیں گے لیکن قبولیت تو تمہارے تقوی کے اوپر. چونکہ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اگر تقوی اختیار نہ کیا تو سارے اعمال بیکار. حق تعالیٰ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ تم نفلیں بہت پڑھو. ایک مرتبہ حج پہ کچھ آئے ہوئے تھے بعض احباب, جب حج بہت قریب آ گیا تو مجھے میرے دوست تھے وہاں پہ وہ میرے پاس آئے کہنے کہ آپ ہمیں کچھ عرض کر دیجیے. ٹھیک ہے, یہ سعادت ہے حجاج اللہ تعالیٰ کے ضیوف الرحمان ہیں, یہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجھ کو یہ سعادت مل جائے کہ میں ان سے مخاطبوں کی کچھ کر دوں. بہت خوشی کی بات ہے. میں گیا اور وہاں چند حضرات تھے ان کے دوست احباب سے تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اب دیکھیے حج تو آ گیا ہم کریں گے کیا کرنا ہے. میں نے ان سے عرض کیا یہ بتائیے حق تعالیٰ نے آپ سے کیا دو رکعت نفل کا بھی مطالبہ کیا ہے بتائیے. تو آپ بس خود ہی کی جا رہے نفل ثواب نفل ثواب کیا مطالبہ اپنی مرضی سے سکھا رہے. حق تعالیٰ نے تو مطالبہ نہیں کیا. ہاں حق تعالیٰ نے ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ گناہ نہ ہو تقویٰ ہو. میں نے کہا میں نے یوں ہی عرض کیا کہ دیکھیے حق تعالیٰ نے آپ سے دو رکعت نفل کا بھی مطالبہ نہیں کیا ہے. اب نہ پڑھیے نفل, اپنی مرضی سے نیند خراب کر رہے ہیں ہجوم میں جا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. حق تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا لیکن حق تعالیٰ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا خبردار نامحرم پہ نظر نہ پڑے. چنانچہ کلام پاک میں واضح طور سے فرما دیا کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور مومنات کو بھی کھول کہ مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ تقویٰ ہے. یہ کہاں ہے اس کی کیا فکر ہے؟ بد نظری کی عادت پڑی ہوئی ہے, نامحرموں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نگاہ پاک. یہ بھی ایک دھوکا ہے. دیکھیے کبھی نگاہ پاک نہیں ہوتی. اگر نگاہ پاک ہوتی تو ازواج متحرات کی ہوتی, صحابہ کرام کی ہوتی, انبیاء کی ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نگاہوں کو بچائیں, صحابہ اپنی نگاہوں کو بچائیں, ازواج متحرات کو حکم دے کر اپنی نگاہوں کو بچائیں اور ہم کہیں گے نگاہ پاک ہے. چچا زاد, ماموزاد, نندوئی, بہنوئی سب سے کوئی پردہ ہی نہیں, باتیں ہیں, بے تکلفی ہے, یہ دینداروں کا ہے. تو کیا اس کے ساتھ اعمال آپ سمجھتے ہیں کہ قبول ہو جائیں گے؟ کچھ دل میں کوئی خوف پیدا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ تمہارے دل میں ہے, اور یہ فرمایا ہے کہ ایسی چیزوں میں کچھ اپنے دل سے بھی تو فتوا لو. تو جیسے فتوا لو کیا کہتا ہے, رکھو دل پہ ہاتھ. یہ جو تم نے بازار گرم کیا ہوا ہے بے پردگی کا گھروں کے اندر, مانا کہ باہر برقع ہے, اور باہر بھی برقع کہاں رہا ہے, اچھے اچھے شرفا میں چہرہ کھلا ہوا, یہی تک یہاں تک ہو گئی بات. کہاں ہے تقوی؟ وہ تقوی کہاں ہے جو اعمال کو قبول کروائے. انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں, تم نے تقوی کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا. سلام پاک میں قو انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کو اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کے بعد شدید وعید رہی ہے, دوزخ کی آگ ایسی ویسی نہیں ہے, اس کے تو ایندھن ہے انسان اور پتھر. یوں ڈرایا ہے, کیا حق تعالیٰ کا ڈرانا بیکار ہے, ہمیں ہو کیا گیا؟ میں اپنے دیندار دوستوں سے مخاطب ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے صرف چکنے سے اوپر پیجامہ کر لینا, ٹوپی پہن لینا, داڑھی رکھ لینا, اور نام لیتے ان بزرگوں کا کہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ ہیں. بھائی ان سے ساتھ ہو تو تقوی تو سیکھو, ان سے تقوی کیوں نہیں سیکھتے؟ تقوی کا تو مطالبہ ہے کلام پاک میں. جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں ہے, اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ تقوی ہے. کلام پاک کی آیت ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہر مشکل سے رہائی کا راستہ کھول دیا جاتا ہے. اس کے کام دونوں جہاں سے سنور جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بندوں کے حال پر بہت مہربان. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں تم پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کی ایک چیز کو چھوڑ دیں. اسلامی معاشرہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. اسلامی معاشرہ تو شاعر اسلام میں سے, کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کی نشستگاہ الگ ہو اور مردوں کی نشستگاہ الگ. اب یہ ایک بلا کی طرح سے چل گئی یہ بات کہ اچھے اچھے لوگوں کے, میں اپنے خاص لوگوں کو جن کو جانتا ہوں, بعض ہمارے احباب ہیں, انہوں نے اپنا حال لکھا ہے, ان سے بتا رہا ہوں. بعض نوجوان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ہے جہاں دینداری ہے, ایک ہی کمرے میں مہمان آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور وہیں گھر کے لوگ آ جاتے ہیں, وہیں عورتیں وہیں مرد. پردہ تو پہلے سے نہیں ہے, برقع ندارت ہے, برقع تو ہے نہیں. اب وہاں بے تکلفی سے باتیں ہو رہی ہیں, چائے پی جا رہی ہے, کام و سارے ہو رہے ہیں, اور دینداری ایسی سے ٹوٹتی ہے. پھر کسی ٹوٹتی, کیونکہ صوفی کے صوفی ہیں, شہر کے شہر ہیں, عالم کے عالم ہیں, مفتی کے مفتی ہیں. یہ تقویٰ ہے کیا؟ اس کے ساتھ ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوش کے ناخن لو, ایک وقت ایسا آنے والا ہے تقوی تم چھوڑو گے. تقوی ہی چھوڑنے کا ایک مظہر یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے. اس امت کی خاص صفت ہے کہ دیکھو کسی کو برائی کرتے دیکھو تو تم اس کو روک دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا سلام پاک میں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ بس کہیں گے ہم تو کسی بزرگ سے متعلق ہو گئے, ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, ان سے دعائیں لیتے ہیں, بس کافی ہے. آپ کو پھر اپنی اصلاح اور اپنے اہل کی اصلاح ضروری ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان لوگوں پر جن پر آپ کا بس چلتا ہے ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دو. یہ مومن کی شان. آج کل ہمیں کہاں, ہمارا ایمان کمزور ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے نہ مٹا سکو, مجبور ہو تو ہاتھ سے مٹا سکتے ہیں برائی کو, نہیں مٹا سکتے. آج کل گھروں کے اندر اپنے بیٹے کی بھی کوئی برائی ہو تو آپ ہاتھ سے مٹا سکتے ہیں, نہیں مٹا سکتے. آج کل یہ زمانہ ہے. حالانکہ برائی ایسی چیز ہے کہ بیٹے کو حق ہے کہ باپ بھی گناہ کر رہا ہو تو اس کو روک, بیٹے کے ذمے. ماں اگر گناہ کر رہی ہو تو اس کو روک دے. ایسی چیز امر بالمعروف نہیں عن المنکر اسلام کی خاص چیز ہے. یہ کرنا تھا کہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ ہماری نشستیں الگ الگ ہوں, اب مخلوط نشستیں ہو جائیں. اگر آپ نے شرکت کی, بعض لوگوں نے شروع کر دی, پھر اور پھیل گئی, پھر آپ ہیں ماشاء اللہ داڑھی والے تسبیح والے, وہ بھی آپ بھی پہنچ گئے. آپ علی صاحب وہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمیشہ میں نظر جھکا کے بیٹھ جاتا ہوں, تو اب یہ اور پھیلے گا,
وہ کہیں گے اچھا صاحب وہ صاحب بھی تو آئے تھے, تو فلاں بزرگ کے مرید بھی ہیں, لیکن وہ بھی آ کے بیٹھ گئے تھے, آپ نے تو نگاہ نیچی کی ہوگی سر, لیکن شیطان بھی تو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے, کون سی نگاہ نیچی ہوگی؟ جب اختلاط ہو گیا تو اب نگاہ نیچی کرنے کا کیا سوال ہے؟ بعض ہمارے نام نہاد اسی تقوی والوں کا حال یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی لڑکیوں کو مخلوط تعلیم میں بھیج دیتے ہیں, سب گناہ ہے. اور بعض وہ ہیں جو کہ جو ایسی لڑکیاں ہیں جو پردے میں جاتی ہیں, یعنی برقع پہن کر ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں. مجھ سے پوچھا کسی نے, میں نے کہا کہ اس برقعے کا کیا کرنا ہے؟ برقعہ تو اختلاط کو روکنے کے لیے ہے, تو تم تو مخلوط ہو کر وہیں بیٹھ گئی, تم تو مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو, اب برقعے کیا مانا ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں, مذاق ہو رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں ہم برقعے میں جا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, شریعت کا مذاق ہو, یہ دین نہیں ہے, یہ تقوی نہیں ہے. تو ہم تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اس کے بعد دیکھیے اب ڈرنے کی بات کی, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, واقعی وہ تمہارا کھلا رشتہ, پورے پورے داخل ہونے کا مکمل. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ آپ کو عرض کر, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو اسلام کے خلاف نہ ہوگا, کیونکہ کچھ فرض نہیں اور توریت پر عمل ہو جائے گا. اس پر یہ آیت نہایت شد و مد کے ساتھ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو. خیال کیجئے کہ گوشت کھانا بھی کوئی رکن اعظم تھا, مگر اس کے ترک کو قربت سمجھنے پر کس قدر شد و مد ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا اتنا جز بھی ترک کے قابل نہیں, کہ اس وقت لوگوں نے اسلام کی حقیقت کو دوسرے طور پر سمجھ رکھا ہے. اہل سائنس نے دواؤں کا سب نکالا تھا, نکالا ہوا ہے, پہلے اس قدر چیزیں کھانی پڑتی تھیں, انہوں نے اس میں سے وہ چیز نکال لی, وٹامن ڈی اور وٹامن سی, اور آپ کو ایک چھوٹی سی گولی دے دیتے ہیں, سب نکال لی, اس کی روح اس کی وہ چیز جو آپ کو مفید تھی وہ نکال لی, اور جو کچرا تھا اس کو پھینک دیا, جو آپ کے کام کی نہیں تھی یا اس کو کسی اور کام میں لے آئے. تو فرمایا کہ اہل سائنس نے دواؤں کا سچ نکالا تھا, مگر اس وقت کے اوکھلا نے اسلام کا سچ نکال لیا. اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں اسلام میں داخل کر لیں, کچھ چیزوں کو خارج کر دیں, مگر صاحبو سچ اس چیز کا نکلا کرتا ہے جس میں کوئی فضول جز بھی ہو. تو کیا آپ کے نزدیک اسلام میں کوئی فضول جز بھی ہے؟ اب سنیے, کوئی ڈرنے کی بات ہے یا نہیں؟ کتنی چیزیں ہم نے نکالی ہوئی اسلام سے, معاشرے کو تک کر لیا, اپنے اخلاق خراب کر لیے, اپنے معاملات خراب کر لیے, بس ایک عبادات تک رہ گیا. عمرے کرنے والے اور حج کرنے والوں کا تو ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن تقوی اس قدر ختم ہو چکا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے. طواف کو آنے والے, عمرے کو آنے والے, حج کو آنے والے, صحیح کے دوران, طواف کے دوران اپنے موبائلوں سے تصویر کشی کر رہے ہیں. اللہ کے بندوں, یہ تصویر کشی سراسر آرام ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلال نہیں کرے, تو حرم شریف میں کر, ڈرنے کی بات نہیں. وہ بال جب آ جائے گا تو پھر نہیں واپس جائے, وہ سب لوگ لپیٹے میں آئیں گے جو اس کا ساتھ ہے, بس وہ بچا لیے جائیں گے دوسرے تقوی والے, چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہوئی ہے. لوط علیہ السلام کے قصے میں یہی بتایا گیا, اور بھی قصے, تمام قصے انبیاء کے بتائے گئے جس کے اندر آبادی کے اوپر تباہی آئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بچایا, اور یہ فرما دیا کہ ہم کسی بستی کے وہ ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ سرکشی میں آگے بہت دے بڑھ جائیں. بہت سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں, تمام قریوں کو اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں بستیوں کو. تو وہ وقت تو بالکل قریب ہے جب حرم شریف اور مکہ مکرمہ کے میں طواف اور سعی کے دوران, اور ہر طرف, اور اپنی بیوی کو کھڑا کر کے ایک تیسرے شخص کو کیمرہ دے کر اپنا موبائل کا کہتے ہیں ہماری تصویر کھینچو, جب یہ اس قدر کثرت سے ہونے لگے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غلط عذاب نہ آ جائے تو, لیکن بتانے والا ہے آخر جو حج اور عمرے کو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ یہیں سے تو جاتے ہیں, تو مریخ سے آتے ہیں, یہاں کے حضرات مقتدائے دین کو کیوں نہیں آزا سکتے؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ تک کیا کہ تصاویر کو دیکھنا حرام سمجھا, ہم مبتلا ہیں. کتابوں میں تصاویر, ہمارے گھروں میں تصاویر, ان اخباروں کو تم لیتے کیوں ہو جن میں تصاویر ہیں؟ کیا لڈو پیڑے لیتے, اب تو ساری خبریں ویسی معلوم ہو جاتی ہیں مختلف طریقوں سے, اب تو پتہ نہیں ایس ایم ایس آ جاتا ہے, کوئی بات انٹرنیٹ اور اس پہ ای میل کے اوپر آ جاتی ہیں خبریں. اب کیا دیکھیں کہ اخبار نہیں ہے, ایسا اخبارات نہیں, جس سے صحابی نے کہا حرام نہیں ہے, سراسر حرام. اس سے موسیقی, موسیقی بالکل حرام. تصویر کو دیکھنا جب انہوں نے حرام سمجھا, تو آپ یہ بتائیے کہ تصویر کا کھنچوانا کتنا سخت ہوگا, اس کے بعد تو اتنی سخت وعید ہے کہ بے حساب نہیں, کہا جائے گا اس میں جان ڈالے قیامت سے اور جان نہیں ڈال سکے اور عذاب میں ابتلا ہوگا. اور موسیقی, موسیقی تو انتہائی خبیث چیز ہے. یہ تو جتنے رضائل نفس اور خباثتیں انسان کے اندر ان کو بھڑکا دیتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس سے بہت احتیاط کیا, میں کسی عرض کیا تھا پھر اس کر دیتا ہوں, انہیں کا یہ ہمارے بزرگ حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب, یہ انگریزی کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے لنگوسٹکس سے امریکہ, اپنی انگریزی کو برقرار رکھنے کے لیے چونکہ انگریزی پڑھاتے ہیں تو روزانہ ان کا معمول یہ ہے کہ بس 10 منٹ بی بی سی سے خبریں سنتے ہیں, تاکہ وہ جو انہوں نے سیکھا ہے انگریزی بولنے کا انداز وغیرہ وہ باقی رہے. تو اس کے لیے وہ احتیاط یہ کرتے تھے کہ شروع میں اس خبر کے ایک موسیقی کی دھن آتی, اس موسیقی کی دھن سے بچنے کے لیے انہوں نے گھڑی بہت پکی رکھی ہوئی تھی, اور جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد شروع کرتے, اس کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہے. ایک دن غلطی سے ایک سیکنڈ سے بھی کم کا وقت ہوگا وہ پہلے ریڈیو کا بٹن دب گیا, اور ایک ہلکی سی اس موسیقی کا آخری حصہ کان میں پڑ گیا, بس پریشان ہو یہ کیا میرے کان میں موسیقی. چنانچہ اتنے پریشان ہوئے کہ اپنے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ حیات تھے, ان کو خط لکھا یہ اصلاح ہے. بزرگوں سے تعلق میں یہ کیا جاتا ہے, یہ تھوڑی کیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بلی کے گو کی طرح سے چھپاتے رہو, شیخ کو پیش ہی نہ کرو, دیکھو ذرا کیسے اصلاح ہوتی کہاں ہے. ارے بزرگوں کو سلام دعا جوتیاں سیدھی کرنا بس کافی, اس سے کہیں اصلاح ہوگی؟ عمر بھر بھی لگے جاؤ گے تو اصلاح نہیں ہوگی. جب تک تم تقوی اختیار کرنے کی بھائی, وہ تو اس لیے ہے کہ تم کو تقوی سکھائیں, ان سے پوچھو کہ ہمارا یہ عمل تقوی کے حساب سے کیسا ہے, یہ عمل کیسا ہے, یہ عمل کیسا ہے, یہ عمل کیسا ہے. اور صرف ظاہری اعمال کو نہ پوچھو, اپنے باطنی اعمال کو بھی پوچھو کہ میں ایسے موقع پر یوں سوچتا ہوں, ایسے موقع پر یوں سوچتا ہوں, ایسے موقع پر یوں سوچتا ہوں. یہ سوچ ہماری بتائیے کتنوں نے کیا, بتائیے مجھے. تو پھر تقوی کی کیا فکر آپ نے کی؟ صرف بزرگوں کا نام لے لینے سے تو کام نہیں بنتا, تقوی کی کوشش تو کرو. جنہوں نے اپنے شیخ کو لکھا, لیکن حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, اور بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے, وہ بھی انگریزی کے استاد تھے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اب آپ 100 بار استغفار کریں اس ایک دن کے کام میں, اور آج ہم چاروں طرف موسیقی کا بازار گرم ہے, ہمارے موبائلوں میں موسیقی افسوسناک ہے, اس کو تو گندی چیز. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ہی جگہ ہے, وہ فرماتے تھے اس ناپاک راگ راگنی موسیقی کو ناپاک کا لفظ لگاتے کہتے. ایک مطلب میں حضرت کے پاس گیا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے دماغ مستر کے خیال, کوئی بات نہیں حال تھا وہ عرض کیا. حضرت نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے ارد گرد موسیقی وغیرہ بجتی ہوتی ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, ناپاک اثرات ہوتے ہیں. تو بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں اس تقوی کے لیے, اس کے لیے حق تعالیٰ اس قدر فرما رہے ہیں آیات پہ آیات ہیں. پھر اس کے بعد کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تم کو اسی طرح کی پٹی پڑھاتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. حرج کیسے نہیں, جہنم کا ہی دھندا. قاری محمد طیب صاحب نے کی مجالس چھپی ہوئی ہیں رحم اللہ, انہوں نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی, 4 وقت گنائے, کوئی پرسان حال کسی کا نہیں ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہوں گے جو امتی امتی سے. اس وقت ایسا, اس وقت ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے روز محشر میں کہ سارے جمع ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حکم دیں گے کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو پیش کرو, وہ پوچھیں گے یا اللہ میں کس طرح پیش کروں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 دوزخی کو پیش کرو پہلے, پھر 1 جنتی کو پیش کرو. یہ نسبت ہے, ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جنت میں. ارے تم جب گناہ پہ گناہ چاروں طرف گما, امر بالمعروف نہیں نل مل کر صفر ہو کے رہ گیا, باپ کو ہمت نہیں پڑتی کہ بیٹے کو گناہ سے منع کر سکے, شوہر کو ہمت نہیں کہ بیوی کو روک سکے, بیوی کو ہمت نہیں ہے کہ شوہر کو گناہ سے روک سکے. لڑکیاں ہیں ایسی بیوی, نوجوان لڑکیاں اپنے سسٹر لکھتی ہیں, تو وہ شوہر کی ان باتوں میں نہیں آتی, وہ جم کے کھڑی ہو جاتی ہیں تقوی کو لے کر, میں خلاف نہیں کروں گی. چنانچہ کچھ نہیں ہوتا ان کو, کوئی ضرر نہیں پہنچتا. جو اللہ کا نام لے کے ہمت کر کے تقوی کے لیے کھڑا ہو جائے, کیا حق تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ آپ سوچیں ذرا, کیا حق تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ ناممکن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تقوی کی کوشش میں کھڑا ہو, اس کو تنہا نہیں چھوڑا جائے. تنہا سب سے بھاری ہے. آپ کر کے تو دیکھیں, لیکن تقوی کسی سے پوچھ کے اختیار کریں, خود رائے سے نہیں, خود رائے خود تقوی کے خلاف, اپنی مرضی کے خلاف. کسی اللہ والے کسی کو بڑا بناؤ اپنا, اس سے پوچھو کہ یہ میرے حالات ہیں میں کیا کروں, یہ میرے حالات ہیں میں کیا کروں, وہ جیسے بتائے کرتے چلے جاؤ, نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں. شیوخ کا بھی یہی حال ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ نہ خطوط لکھنے کا اہتمام ہے, نہ ان کے ہاں جواب کا اہتمام ہے, نہ تقوی کی تعلیم ہے, نہ جانے کیا ہوا. کہتے ہیں ہم بزرگوں کے سن چل سنتے ہوں, غصے تک پہ قابو نہیں, غصہ کرتے ہیں گھروں. چنانچہ ہمارے حضرت نواب صاحب نواز شریف خان کو اس پر بتاتے ہیں, کئی بار عرض کر چکا کہ ایک لڑکی کا فون آیا شادی شدہ عورت کا, انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت, حضرت کی اس زمانے میں صحت اچھی تھی, کہ حضرت ایک میرے شوہر آپ کی مجلس میں آتے اور ان کا حلیہ یہ ہے, جنید وقت یہ تو آپ کے پاس اس طرح سے بنا کے آتے ہیں, اور جب اور میرے ساتھ یہ رویہ ہے کہ جب گھر آتے ہیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک بھیڑیا گھر کے اندر آ گیا ہے. یہ اخلاق کیا سیکھا ہے؟ یہ غصے پہ بھی قابو نہیں ہے. غصہ تو حرام ہے, غصہ حرام نہیں کیا, غصہ یکسر حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. کیوں نہیں اس کا علاج کرا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی تو وہ ہیں جو قاغمین الغیظ ہیں, ان کے لیے ہے جنت, جو غصے کو پینے والے ہیں. یہ اپنے غصے کو لے کر تم جنت میں جا سکتے ہیں, اور کتنے حقوق پامال تک اس غصے کی وجہ سے, ظلم تک, اور اسراف, اسراف کو تو سمجھتے ہی نہیں گنا. اسراف کی تو بہت شکلیں ہیں, گھروں میں اسراف ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو سب سے زیادہ واضح اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والی شکل پیش کرتا ہوں, اور آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجیے جا کر کہ اگر وہ حق بات کہنا چاہتا ہے تو یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ شادی ہال شریعت کا مذاق اڑانے والا, یہ شادی اور آپ جا کے دیکھ لیجیے شادی ہال, ابھی گزر جائیے آپ لاس ویگس کے جوا خانوں میں, باہر جس طرح سے روشنیاں ہوتی ہیں ویسی ہیں ہوتی, کہ یہ روشنیاں جائز ہیں؟ کس قانون کے تحت جائز؟ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو, پانی کی کمی ہے, پانی کی کمی نہیں, نہر ہے, نہر کا پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا, بہتا ہوا پانی ہے, اور وضو جیسی عبادت ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ضرورت سے زیادہ وہ پانی بہایا تو یہ اسراف ہے, تو اسراف کا خیال ہی نہیں, جو چاہے کر لو, جو چاہے پیسہ پھینک دو, مساجد تک میں اسراف ہوتا ہے. اور چراغا یہ کس کھاتے میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں یوں کر کے دکھائی تھی جس طرح سے ہو رہی ہیں, اور اندر کیا حال ہے؟ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, خوشبو لگا کے آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, یہ جائز ہے؟ ایسی مجالس میں جانا جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی مفتی کہہ سکتا ہے؟ کسی بزرگ کی تعویل مت دو. بعض بزرگ حضرات بہت زیادہ اپنے حال سے مغلوب ہو رہے ہیں, جب وہ مغلوبیت کا حکم ہی ہے, کسی مغلوبیت کے تحت کسی شفقت کے غلبے میں کہ بھائی اس کا تو سب ڈسپلن ہو جائے, وہ اہل حال ہے چلے گئے. جیسے ایک بزرگ کا قصہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا نے ان کو رمضان المبارک میں شربت پیش کر دیا, انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ پیوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے, چنانچہ پی لیا. تو کیا اس, وہ تو اہل حال تھے, ان کو بڑھیا کے دل ٹوٹنے کا حال منکشف ہو گیا, دل منکشف تھا. یہ اہل حال اور اہل کشف ذات ہے, ان کی تم نقل کرو گے تو تم بھی روزے توڑو, روزے توڑو گے تم, تو جب تم روزہ نہیں توڑتے اس طرح سے تو تم شادی ہونے میں کیوں چلے جاتے ہو؟ تم اہل حال کی نقل کرو, جھوٹ ہے, جائز کہاں ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کیچڑ کے پیڑ کے اوپر کوئی گلاب کا پھول لا کے لگا دے, ٹھیک ہے گا, ایک ہفتہ کا جھوک آئے گا چھٹی. ارے بھائی تم شریعت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ دیکھیے بزرگوں کے حال پہ تو گجا, صحابہ کے حال پہ بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے, حال کے اوپر نقل نہیں. آج کل کیا کرتے ہیں, بڑا بننے کے لیے کسی بزرگ کا ایک حال لے کر اس کو پیٹتے ہیں, ارے تم اس حال کے اہل کہاں, تم تو جھوٹے ہو, جھوٹ علل اعلان جھوٹ, تمہارے اندر وہ ادب ہی نہیں ہے. ادب ہوتا تو تم تقویٰ اختیار کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نیا کرتا پہنا, حدیث شریف میں ہے مزید, اور وہ ان کو اچھا لگا. جیسے ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا لگا, سمجھ لیں کہ یہ تو اچھا لگنا غزل ہو. اچھا کیوں لگا؟ حالانکہ اچھا لگنا ایک درجے میں تو غیر اختیاری ہے, اچھا کیوں لگا؟ خود پسندی تو انہیں آ نہیں سکتی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی, لیکن اپنے نفس کی دیکھے کتنی تربیت تھی, کتنا اپنی اصلاح. یہ تقویٰ ہے, تقویٰ صرف ظاہری تو نہیں ہوتا, باطنی بھی تو ہوتا ہے, اور باطنی ہی تو اصل تقویٰ ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسی وقت اس کرتے کو بدل ڈالا اور اس کرتے کو خیرات کر دیا نئے جوڑے. اس پر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے یہ سوال مولانا مسیح اللہ صاحب جو ان کے شیخ الاسلام تھے ان کو بھی بھیجا کہ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا خیرات کر دیا, کسی لڑکے کو ان کو پسند آ گیا تو ہم کیا کریں, ہم بھی یہی کیا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتا پہنا, ان کو پسند آیا, انہوں نے قینچی منگائی اور آستین کاٹ دی. سب واقعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک چادر دے دی, چادر پر بیل بوٹے تھے, نماز کے دوران بیل بیٹوں کی طرف نظر چلی گئی, ذرا سے ایک لمحے کے لیے توجہ اللہ کم ہو گئی, واپس کروا دی. جی نہیں سر, ہم بھی یہی کریں. یہ سوال تھا ان کا, تو مولانا مسعود صاحب شیخ کامل تھے, شیخ کامل کا جواب سن لیا. فرمایا, لکھا جواب میں کہ ہمیں شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کا حکم ہے, ہم کسی کے حال پہ عمل نہیں کریں. یہ شریعت نہیں, کسی کا حال شریعت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہو, چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہو, چاہے حضرت عمر رضی اللہ, حال کی باتیں الگ ہوتی ہیں, وہ انسان مغلوب ہوتا ہے. یہ لوگ سچے تھے, ان کے حال بھی سچے تھے. ہمیں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب تم نیا کرتا پہنو اور اچھا لگے تو شکر ادا کرو, اسی سے تلافی ہو جائے گی ساری اور حفاظت ہو جائے گی وہ جس سے. دیکھیے یہ چیزیں شیوخ سے ملتی ہیں, بچتے کی پوچھی جائیں. میرے بیٹے کا ولیمہ تھا, میں نے بچتی زیور پڑھنی شروع کی, اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کو تقاریم میں جمع کرنا ناجائز ہے, اور نیچے پرانی کتاب غالب الحوالہ اور عربی میں عبارت موجود ہے. آج نئی بات انہوں نے نہیں کہی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نہیں بلاؤں گا, کیونکہ حضرت ہمارے میرے شیخ حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب مجھے ایک مرتبہ تنہائی میں مدینہ منورہ میں جب وہ عزت کر چکے تھے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے, مجھ کو کہہ چکے تھے کہ دیکھو اپنے ہاں شادیاں کرنا تو بہشتی زیور کے مطابق کرنا, اور یہی بات حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے انداز سے مجھے کہی. میں کہا میں تو وہی کروں, چاہے کچھ ہو, لا یخافون لومۃ لائم, میں تو ویسا نہیں ہوں, لیکن ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوتا. چنانچہ وہ میں نے سوچا کہ لیکن میں اپنی رائے سے کیوں کروں, حضرت نواز شریف خان فیصل صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھ لیں. چنانچہ خط لکھنے بیٹھا, خط لکھنے بیٹھا تو سوچا کہ اچھا یہ مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن زیادہ بہتر ہے کسی مفتی سے پوچھ لیں. یہ ایک مفتی ہیں ہمارے دوست ہوئے, اور بڑے مفتی بھی ہیں, یعنی بہت ہی مستند, جو ان کو میں نے فون کیا, فون نمبر ان کا گھر کا معلوم تھا. انہوں نے فون اٹھایا, جو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ ولیمہ ہو رہا ہے, اور ولیمے میں میں مفاسد جو ہیں اس میں اور مکروحات ہیں اس کو روک نہیں سکتا, تو کیا یہ کروں کہ ولیمے کو ختم کر دوں؟ ولیمے کی ضرورت ہی کیا فرق جو آبادی کہنے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرتا. ولیمے ایک ایسی سنت ہے کہ اس کو تمام نے ہر نے ہمیشہ کیا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب بتائیے کہ عورتوں کا, کہنے لگے کہ عورتوں کا جمع ہونا فی نفس سے ہی حرام نہیں, یہ لغی رہی نہ جائے, یہ علماء کی اصطلاح ہے. خیر اندر اندر تو میرے سن بدن میں آگ لگ گئی, میں اپنی بات آپ کو صاف بتا بھائی. حکیم الامت حضرت نے پوری بنتی زیور چھپوا دی, کہیں لے گئے رہی نفی نفس ہی ہے. بڑے بڑے علماء, بڑے مانے حضرات عبدالحی عارفی یہیں پہ موجود تھے, بڑے بڑے حضرات کو دیکھا, کبھی مسئلہ بتاتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ لے گئے رہی ہے یا پھر نفس ہی ہے؟ ارے علماء کی اصطلاح ہے, وہ جانے تو وہ کیا مسئلہ. ہمیں تو یہ بتائیے اگر لے گئے رہی ناجائز ہے تو کیا اس کو کرنا جائز ہو جائے گا؟ تو ہماری تو برابر ہے, لے گئے رہی ہو یا نفی نفس ہی ہو. چنانچہ وہ ہمارے حضرت مولانا اپنے سہران پور کے دار الرفتہ کے بڑے مفتی مولانا, تو ان سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے لکھا ہے فی نفس ہی کیا ہے؟ یعنی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کسی سے کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے کیا ہے, انہوں نے جواب میں دیا کہ یہ لکھا ہی حرام ہے. بات تو صحیح ہے, بٹ ٹیلی ویژن کا ایک ڈبہ جس میں سائنسی چیزیں بھی آ سکتی ہیں, وہ فی نفس ہی کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے حرام ہے تو اس کے اوپر چیزیں حرام آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی وہ تم کہہ رہے ہو لغیر ہی حرام ہے, وہ لغیر ہی حرام ہے اور فی نفسی حلال ہے. تو وہ جو فی نفسی حلال والا ٹی وی ہے وہ کہیں ملتا تو مجھے بھی بتا دو, مجھے بتاؤ میں بھی خریدوں گا. لغیر فی نفسی میں نے حضرت کو لکھ دیا, لیکن حضرت تو بحث زیور اور شریعت ہے, بحث زیور اس کو اس طرح آنکھوں پہ رکھتے ہیں, اس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں وہی شریعت ہے. چنانچہ حضرت نے وہاں بھی نشان لگایا, اس کے سامنے لکھا ولی میں عورتوں کو بلانا خلاف سنت ہے. کس دھوکے میں ہم پڑ رہے ہیں, سنت والا ولیمہ کر رہے ہو اور تمام چیزیں تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے کتنے ولیمے اور کتنی عورتوں کو بلایا, کسی کو نہیں بلایا گیا. لیکن آج ولیمہ ہو سکتا ہے بغیر عورتوں کے؟ ولیمہ ہی نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کرتے, بے بس ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک روایت میں ہے کہ جس وقت ایک عورت جہنم میں جائے گی اکیلے نہیں جائے گی, چار مردوں کو لے جائے گی, ایک اپنے باپ کو لے جائے گی جو اس نے اس کی تربیت نہیں, اور ایک اپنے شوہر کو لے کے جائے گی جس نے اس نے گناہوں پہ دیکھا اور روکا نہیں. او انفسکم و اہلیکم نارا, حکم ایسا کیا یہ حکم نہیں ہے؟ کیا یہ فرض نہیں ہو گیا؟ کیا اپنے اہل کو گناہ سے روکنا ہمیں فرض نہیں ہو گیا؟ ہو گیا فرض. پھر کہاں, اپنا اندازہ کیجیے اس وقت کیا ہو رہا ہے, دیندار طبقے میں کیا ہو رہا ہے. میں اس طرح آنکھیں آپ کی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. غلط مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں, اس سے عوام گمراہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے آنکھیں کھول رہا ہوں کہ اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو. وہ تو میں عرض کر دوں آپ کو. تو ایک عورت جائے گی چار مردوں کو لے کر, ایک اپنے باپ کو, ایک اپنے شوہر کو, ایک اپنے بھائی کو جو اس کو گناہوں سے روکتا, جو گناہوں سے روکتا نہیں تھا, اور ایک اپنے بیٹے کو جو ان کو, جو بیٹا ماں کو دیکھتا تھا گناہوں سے روکتا نہیں تھا. یہ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ اس کے خلاف حقیقت ہے. حقیقت تو یہ کچھ تو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اسلام تو اپنی جگہ پہ رہے گا, اسلام ہل نہیں سکتا. اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا اور ان کے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا. چنانچہ حق تعالیٰ اس آیت کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور فاسد خیالات میں پڑھ کر, یہ فاسد خیالات ہے کہ نہیں جی شاید ایسا نہ ہو, شاید ایسا نہ ہو, شاید ایسا نہ ہو, ضرور ہوگا, کیونکہ جو ڈرا وہ تو بچا اور جو ڈرا نہیں وہ ہلاک ہو. عربی زبان کی مشہور ہے من خاف سلم, جو ڈرا وہی بچا لیا جاتا ہے. آنکھ بند ہونے سے پہلے کر دے توبہ کر لیجیے, کیا پتا کیا, اور کیا پتا آنکھ بھی بند نہ ہو لیکن اس کا وبال منڈلا رہا ہے. یہ جو تصاویر اور موسیقی اور شادی کی خرافات ہیں اور ان میں بظاہر دینداروں کی شرکت, یہ عذاب کو دعوت دے گا, جب آ جائے گا تو رک نہیں سکے. اس لیے میں عرض کروں, اب میں کیا عرض کر رہا ہوں, حضرت ہم حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انتباہ لکھی کہ نہیں لکھی؟ یہی تو لکھا, تو ہوش میں آؤ. اس کے بعد تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, پھر اگر تم اس کے بعد کہ تم واضح دلیلیں تم تک پہنچ گئیں, بتائیے پہنچ گئیں کہ نہیں پہنچ گئیں, پہنچ گئیں کہ نہیں پہنچ گئیں, آپ تک پہنچ گئی, پہنچ گئی. پھر اگر تم اس کے بعد کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں, صراط مستقیم سے اگر تم لغزش کرنے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والے ہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں یہ دیکھیں لرزا لینے والے, هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. یہ گمراہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ اور فرشتے بادل کے سائبانوں میں ان کے پاس سزا دینے کے لیے آ جائیں اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. اس کے منتظر, جیسے لوط علیہ السلام پہ عذاب ہوا اس کے منتظر ہیں. اور یہ سارے مقدمات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے, رجوع ہونے والے. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ کی یہ جگہ ہے, اس لیے ان کے ملفوظ, ان کے مواد سے تھوڑا سا پڑھ دیتے ہیں, برکت ہی. فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, افسوس ہے اور ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں, گناہوں سے مانوس بھی ہوتے جاتے ہیں, گناہ بھی کرتے جاتے ہیں, لیکن توبہ و استغفار نہیں کرتے, ندامت نہیں ہوتی, شرمندگی نہیں ہوتی, اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں. استغفر اللہ، حضرت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. ارے تقویٰ تو جان ہے ایمان کی. جب تم کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی، تو معلوم ہوا کہ تم اپنے ایمان کو خود ضعیف کر رہے ہو، اپنے ایمان کی قوتوں کو خود کمزور کر رہے ہو، ایمان کو کمزور اور بے جان بناتے چلے جاتے ہیں، گناہوں سے مانوسی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. کبھی دل میں ملامت نہیں پیدا ہوتی، کبھی اپنی بدحالی کا خیال بھی نہیں آتا، اور کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں. ہم اور متقی؟ ارے بھائی وہ تقوی والوں کا کام ہے، ہمارا کہاں کام. یہ کہہ دیتے ڈرو، یہ نہ کہو، متقی بننے کی کوشش کرو. حق تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں تم متقی بننے کی، اور کہتے ہو کہ ہم کہاں کے ایسے متقی ہیں. یعنی متقی ہونا کوئی تمہارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، اور نہ تم کو اس کی ضرورت ہے. اچھا اب سنیے، حضرت عارضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں جن کا حوالہ دے دے کر آپ ان شادی ہالوں کے خرافات میں جاتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے، میں یہ نہیں موجود تھا، ایک مرتبہ شادی میں شرکت کر کے آئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اتفاق سے مجھے گھر میں رکھ کے گئے تھے میری والدہ کے ساتھ، کہ آپ آ کے نہیں رہ سکتی تم. میں جب واپس آئے ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں، میں اندر ہوں اور مجھ کو وہاں سے آواز آ رہی ہے، مجھ سے بیگار لیتے ہیں، مجھ سے بیگار لیتے ہیں، مجھ سے بیگار لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بیگار، بیگار اس کو کہتے ہیں کہ کوئی جو وہ ہوتے ہیں نا دیہاتوں میں نیچ ذات کے لوگ، ان کو اٹھا کے ایک دو ہاتھ لگاتے ہیں، چل سامان اٹھا. اس کو انہوں نے اپنی اس شادی حالوں میں جانے کو یوں فرمایا. گناہ، سب باتیں گناہ. کیسے گناہ نہیں؟ جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کہے وہ کیسے گناہ نہیں ہے؟ اس کو گناہ تم نے نہیں کہا تو ایمان کو کھو بیٹھو گے. کیسے تمہاری ہمت ہو گئی کہ تم کہتے ہو کہ تصاویر حلال ہے؟ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے چلے ہو؟ اٹھا کے دیکھو تو صحیح کیا حدیث شریف میں کیا لکھا ہے، پھر کہو کوئی بات. پہلے تحقیق تو کرو اللہ کے محبوب کے خلاف کہتے ہو. اچھا متقی نہ صحیح. اب سنیے، تو غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے. فرمایا غیر متقی کا انجام جانتے ہو کیا ہے؟ جہنم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرمایا راضی ہو اس کے لیے. اگر تم متقی نہیں بننا چاہتے اور گناہوں سے مانوس رہنا چاہتے ہو اور یہی کہتے رہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو کیا تم اس پر راضی ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں سزا ملے؟ ظاہر سزا تو ملے گی، دنیا اور آخرت جہنم ہے تقوی کے بغیر. کیا تم اس پر راضی ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں سزا ملے؟ اگر تم سزا پہ راضی ہو گئے اللہ کی تو ایمان گیا، ایمان گیا. تم کہتے ہو کہ ہم سزا پہ راضی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، اور یہ سمجھتے ہو کیا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین غلط ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے یہ ریا سانپ بن جاتا ہے اور بخل بچھو بن جاتا ہے. کیا غلط ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بعض قبروں پر سے ہوا اور فرمایا کہ ان قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. کون کس کا زمانہ ہے؟ صحابہ کا زمانہ ہے. ایک قبر پہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کرتا تھا، اور ایک پہ اس لیے عذاب ہو رہا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. تو کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم آپ کیسے بچ جائیں گے؟ ہم آپ نہیں بچ سکتے. بس توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، لیکن دل سے توبہ کرنا. بھائی ان گناہوں کو چھوڑو، کیا رکھا ہے؟ رشتے دار ناراض ہوں گے، ناراض ہونے دو. تصاویر کو گھر سے نکالو، موسیقی کو ختم کرو، اللہ والے بنے. یہ گناہ وہ چیز ہے جس کے سامنے آپ کہتے ہیں نفلے شہادت کام نہیں آئے، کہ قیامت کے روز ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور حق تعالیٰ اسے پوچھیں گے تم نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جہاد کیا اور بہت بہادری سے لڑا اور آخر شہید ہو گیا. حق تعالیٰ فرمائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ لوگوں میں بڑی واہ واہ ہو کہ تم بڑے بہادر ہو، تو تم کو وہ واہ واہ دنیا میں مل گئی، تمہیں بہادر کہہ لیا گیا. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اور کہیں غالباً ایسے الفاظ ہیں الٹے منہ جہنم میں. یہ شہید کا حشر، اسی طرح سے عالم کا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ ان عبادات کا کیا حشر ہوا وہاں پہ؟ گناہ کی وجہ سے ہوا. یہ حق تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذرو ظاہر الاثم و باطن، کہ دیکھو تم ذرو ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑو. چھوڑنے کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا.
اب آخر میں بندہ خلاصہ عرض کرتا ہے، آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ گناہ تو حق تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نام ہے، یہ حق تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ پھر گناہوں پر ہم اصرار کیوں کریں؟ جب حق تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کو فرما رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ہمت کر کے چھوڑ دیں؟ یہ رائج الوقت گناہ جتنے ہیں سب کبر حب جا اور ریاکاری اور نمود نمائش سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علاج کسی اللہ والے سے کرانا ضروری ہے تاکہ ہماری عبادات ریاکاری کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ہی نہ لے جائیں، اور ان کے علاج کے بعد ہی تمام گناہوں سے نجات ہو سکتی ہے۔ یہ شادی ہالوں کے خرافات، نام و نمود کا کھانا اور اسراف، یہ سب حب جا کی وجہ سے ہے جو ریا کی جڑ ہے۔ بس ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد تمام گناہوں کو ہمت کر کے چھوڑ دیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ایمان والوں کو خطاب ہے، اسلام میں پورے طور سے داخل ہونے کو ٹالنا اور آج کل کرنا یہ شیطان کی اتباع ہے جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اسلام کے ہر چھوٹے بڑے حکم پر عمل کیا جائے، اسی سے ہمارے دونوں جہاں کے کام سنور جائیں گے۔
دعا ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کثیرا کثیرا کثیرا۔